بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله. وفيش درس من همني أصحاب الحديث كباز آداب كبيان كياتها جو إمام أبو عثمان رحمه الله نه بيان كياتي اسبياري كتاب مي. وراج كنشست مي هم شيخ ربيع رحمه الله كجو شرح حسب سيچاند اهم باتي کرتے. جو پہلا جملہ تھا امام عثمان الصبر رحمه الله ك ويحرم اصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب والزبيب او الزبيب او التمر او العسل او الذرة او غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد. شيخ ربيع رحمه الله فرماته اهل حديث کا طریقہ ہے کہ تمام نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، جو بھی اور جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، المسکرات، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ جو قسمیں ہیں جن کا ذکر مصنف رحمہ اللہ نے کیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سیدنا عمر بن خطاب نے ذکر کیا تھا. متفق علیہ حدیث میں آیا ہے سیدنا عمر کے اثر، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ خمر کی جو حرمت ہے وہ پانچ چیزوں میں نازل ہوئی، خمر یعنی شراب. اور عام جو ترجمہ ہم کرتے ہیں خمر کا شراب کرتے ہیں، اور شراب ہمارے ذہن میں ایک خاص مشروب ہوتا ہے جسے پیا جاتا ہے جسے نشہ آتا ہے، الکحلک بیوریج جو ہوتے ہیں یا الکحلک مشروبات. لیکن عربی زبان میں خمر سے مراد ہر وہ چیز جس سے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، ما خامر العقل، جسے حدیث میں آیا ہے. یعنی الکحلک کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ایسی پی جاتی ہے جس سے عقل کام نہیں کرتا انسان کا اور عقل کو ڈھانپ لیتی ہے تو اسے خمر کہتے ہیں. تو اسے عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خمر کی حرمت پانچ چیزوں میں نازل ہوئی، انگور میں، کھجور میں، جو میں، گندم میں اور شہد میں اور جو میں. والخمر با خامر العقل، یہ آخر میں فرمایا اور خمر وہ ہے جس سے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کا اور سیدنا عمر بن خطاب کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ان پانچ چیزوں میں محصور ہیں، نشہ آور چیزیں صرف ان پانچ چیزوں میں نہیں ہیں. اس لیے آگے فرمایا والخمر ما خامر العقل، یعنی ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے تو اسے خمر کہتے ہیں، چاہے ان پانچ چیزوں میں سے ہو یا ان پانچ کے علاوہ کسی اور چیز کی بنی ہوئی خمر ہو. پھر جیسا فرماتے ہیں دور حاضر میں بہت ساری چیزیں نئی ایجاد ہوئی ہیں، اور پرفیومز میں سے بھی اطیاب پرفیومز مثل کولون، جیسے کولون وغیرہ ہیں جس میں الکحل ڈالا جاتا ہے خوشبو کے ساتھ، تو یہ بھی نشہ آور ہوتی ہے اور یہ بھی حرام ہے لا شک. اسے ایسا فرماتے ہیں اور میں واللہ جب میں ثانوی سیکنڈری اسکول میں تھا، شیخ ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب وہ ثانویہ میں تھے سیکنڈری اسکول میں تھے، کہتے ہیں مجھے یہ خبر ملی کہ جو یہ کولونیا جو ہم سپرے استعمال کرتے ہیں الکحلک سپرے جو ہوتے ہیں کولونیا کے، یہ نشے آور ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس وقت سے عزم کر لیا تھا میں کبھی خریدوں گا نہیں, اور جبکہ بعض طلب علم خریدتے تھے, استعمال بھی کرتے تھے, خریدتے تھے یعنی استعمال ہی کرتے خریدتے تھے. فرماتے جب میں جامعہ اسلامی یعنی مدینہ پہنچا تو شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ الشنقیطی اور شیخ الالبانی رحمہ اللہ اجمعین, یہ تینوں جو ہیں یہ خریدنا اور بیچنا کو حرام سمجھتے تھے, استعمال کو بھی حرام سمجھتے تھے, کیونکہ یہ نشے اور مسکر ہے, حرام ہے. میں سمجھے ذرا, جملہ پورا کر لو, بتاتا ہوں میں علماء کس میں اختلاف اور قول راجح کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت سارے ایسے اطیاب, جمع طیب ہے, طیب یعنی خوشبو یا عطر عام جو ہے, جو موجود ہیں اس وقت اور ان کے علاوہ بھی, واللہ اعلم فیہا کحول تسکر, ان میں الکحول شامل ہے جو نشے آور ہے. اچھا پہلے جملے سے پہلے اب شیخ صاحب مزید اس میں دلائل بیان کر رہے ہیں. الکحولک اسپریز جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان کا استعمال کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. پہلا قول علماء کا یہ ہے کہ یہ حرام ہے, کیونکہ نجس ہے, نجس ہے, اس لیے استعمال حرام ہے, ناپاک ہے. نجاست کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, خمر ہے, جوا ہے, انصاب, ازلام, یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے رجس یعنی ناپاک ہیں, من عمل الشیطان, شیطان کے عمل میں سے ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ناپاک ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ معروف ہے, فرماتے ہیں کہ ناپاک ہے اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کے جو قریبی شاگرد تھے جیسے شیخ ابراہیم محمید کو میں نے سنا, فرماتے کہ شیخ صاحب فرماتے تھے کہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے, کل بول. تو پہلا قول یہ ہے کہ ناپاک ہے اس لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے جو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا اختیار ہے کہ جو جس ناپاکی کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے رجس من عمل الشیطان, یہ معنوی ناپاکی ہے, حسی حقیقی ناپاکی نہیں ہے, کیونکہ جس سیاق اور سباق میں بیان کیا گیا ہے خمر, میسر, انصاب, ازلام ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جو نجاست ہے رجس جو ہے وہ معنوی ہے, حقیقی نہیں ہے. جیسے کہ مشرکین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان مشرکون نجس, مشرکین نجس ہیں اور مسجد حرام کے اندر داخل نہ ہو. تو اگر کسی شخص مسلمان کی بیوی کرسچن ہو اور پتہ ہے کہ مسلمان مرد کرسچن عورت سے شادی کر سکتا ہے, اہل کتاب لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے, اور اس کی بیوی جو ہے کرسچن ہے اور اس نے اگر وضو کیا ہوا ہے, اگر بیوی کو ہاتھ لگا لیتا ہے اس وضو میں کوئی فرق پڑے گا؟ کیوں نہیں پڑے گا, جبکہ مشرکین تو نجس ہوتے. تو مشرک کی نجاست حسی ہے معنوی ہے؟ معنوی ہے. فرق جان رہے ہیں حسی معنوی؟ حسی سے مراد جیسے کہ پیشاب ناپاک ہے, جسم میں لگ جائے گا تو اسے دھونا لازمی ہے, اس کو اتارنا لازمی ہے, یہ حسی ناپاکی ہے. معنوی ناپاکی کا کیا مطلب ہے؟ کہ معنی کے اعتبار سے ناپاک ہے, حقیقتاً جسم میں اگر لگ جائے تو پھر اسے دھونا لازمی نہیں ہوتا, لیکن معنی کے اعتبار سے ناپاک ہے. تو جب ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اختیار یہ ہے, کیونکہ اس آیت کریمہ میں خمر ہے, میسر ہے, انصاب اور ازلام یہ سب ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں, اور باقی جو تین ہے اگر خمر میں اختلاف ہے کہ اس کی نجاست حسی ہے معنوی ہے, باقی جو تین میں اتفاق ہے. جوا ہے, آپ کوئی شخص جوا کھیلتے ہیں تاش کے ساتھ یا کسی, تو تاش کو ہاتھ لگانے سے یا جوا کے پیسے کو ہاتھ لگانے سے کیا انسان کے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو نجاست سے کیا مراد ہے؟ والمیسر کا لفظ ہے اس آیت میں, نجاست کون سی ہے؟ نجاست معنوی ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نجاست اس آیت کریمہ میں ہے، اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے نجاسہ معنوی حسیہ نہیں ہے. تو قول راجح یہی ہے کہ نجاست جو ہے وہ حسی نہیں بلکہ معنوی نجاست ہے. کیا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. جو الکحلک اسپریز ہیں اس سے اجتناب کریں بہتر ہے. علماء کا قوی اختلاف ہے، کیونکہ شب بن باز کے قول کے مطابق اگر یہ قول صحیح ثابت ہوا، کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، اگر قول صحیح ثابت ہوا تو اگر کوئی اسپرے استعمال کر لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ناپاک ہے. اگر پیشاب کے قطرے لگ جائے کپڑے کو یا جسم کو تو کیا نماز ہوگی، جبکہ آپ کو پتہ ہو. تو اس لیے یہ جو اسپریز ہوتے ہیں الکحلک اسپریز، اسے اجتناب کیا جائے. جی نہیں، ویپ الگ ہے، جو لگ جائے جسم پہ تو لگ تو گیا ہے، اب اس کا اصل جگہ تو موجود ہے جہاں پہ لگا تھا. ویپریشن تو اس کا یعنی جو حصہ جو خوشبو اڑ گئی ہے، لیکن اس جہاں پہ لگا وہ تو لگا ہے، اس کو دھوئے تو نہیں آپ نے. جیسے پیشاب جسم پہ لگے، کپڑے پہ لگ گیا یا جسم پہ لگ گیا اور پھر خشک ہو گیا، اب وہ تو اب نظر تو نہیں آتا آپ کو، تو اس اعتبار سے اس کو دھونا لازمی ہے. الغرض تو یہ قول راجح ہے، میں سمجھتا ہوں اجتناب کرنا چاہیے. اگر کوئی لگا لیتا ہے تو اس میں علماء کے قول موجود ہے کہ اس میں جو ہے، اب پینے کی بات نہیں کر رہے، فرق ہے پینے میں اور جسم پہ لگانے میں. یہ کوئی نہ سمجھے ہم پینے کی بات کریں، پینا حرام ہے. الکحلک جو جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں پینے کے لیے نشے آور ہیں، وہ پینا حرام ہے، اس پہ اتفاق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ پرفیوم کی شکل میں جسم پہ لگانے کے اعتبار سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آئے، ما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام، جو زیادہ مقدار میں نشے آور ہو یا جس چیز سے زیادہ مقدار میں نشہ ہو جائے تو اس سے ایک ہتھیلی کے برابر استعمال یا پینا بھی حرام ہے. ملء الکف یہ کف ہے، یعنی جو چیز زیادہ مقدار میں نشے آور ہو اس میں سے کم پینا بھی حرام ہے، جس سے اگر نشہ نہ بھی ہو تب بھی حرام ہے. مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. دوسری حدیث میں آیا ہے، انہاکم عن قلیل ما اسکر کثیرہ، میں تمہیں ہر اس چیز کی کم مقدار سے منع کرتا ہوں جس کی زیادہ مقدار سے نشہ حاصل ہوتا ہو. اسے نسائی اور دارمی نے روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالمسکر کلہ محرم، اسے انڈر لائن کر لیتے پتہ چل جائے، مسکر نشے آور چیزیں ساری کی ساری حرام ہے. پھر شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ابو حنیف رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی جو ہیں اور بصرہ کے بعض علماء یا ان کی اکثریت جو ہے ان میں سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام صرف ان چیزوں میں ہے جو انگور اور کھجور کے علاوہ ہو. الا القدر الذي يسكر، سوائے اس کے جس سے نشہ ہو. ان کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک، شیخ ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی اور جو مذہب حنفی ہے ان کا فتویٰ یہ ہے اس معاملے میں، کہ جو شراب انگور اور کھجور کی بنتی ہے اس کا استعمال تو حرام ہے، کیونکہ اس میں واضح نص آیا، حدیث میں آیا، اور یہی استعمال اس زمانے میں زیادہ تر ہوتا تھا. جو ان دونوں کے علاوہ چیزیں ہیں اگر وہ نشے کے لیے استعمال ہو تو وہ تب حرام ہوگی جب زیادہ مقدار میں پی جائیں اور نشہ بھی حاصل ہو. انگور اور کھجور کی شراب کم مقدار میں بھی حرام ہے. حنفیہ کے نزدیک انگور اور کھجور کی جو شراب ہے وہ کم مقدار میں حرام ہے. ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں کم مقدار میں حرام نہیں ہیں. اگر سے زیادہ مقدار نشہ بھی حاصل ہوتا ہو تو کم مقدار میں حرام نہیں ہے. انگور اور کھجور کی شراب کم مقدار میں اگرچہ نشہ حاصل نہیں ہوتا تب بھی حرام ہے، لیکن جو انگور اور کھجور کے علاوہ شراب ہے، اگر جو کی ہے یا شہد کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے، کسی بھی چیز کی اگر شراب ہے، کم مقدار میں جس سے نشہ حاصل نہ ہو، حنف کو نزدیک حرام نہیں ہے۔ تو شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ کسی شخص کو نشہ چڑھتا ہے 2 کلو سے، تو اس سے کم وہ پی سکتا ہے، مثال کے طور پہ 1 کلو یا 1.25 کلو، کلو الا ربع یعنی 1.25 کلو، یعنی 2 کلو سے ایک پائے کم۔ تو نبید یعنی شراب، نبید شراب چاہے عسل یعنی شہد سے ہو، شعیر، جو، ذرہ، کورن، وسائر الانبیدہ، یا ان کے علاوہ کوئی بھی نشاور چیز ہو، اذا شرب مثل القدر الذي يسكر حتى سكر فحرام، تو ان چیزوں میں سے یعنی جو انگور اور کھجور کے علاوہ چیزیں ہیں، اگر اتنی مقدار میں اسے پیتا ہے جس سے نشہ حاصل ہوتا ہو تب تو حرام ہے، لیکن اگر اس سے کم مقدار میں پی لے جس سے نشہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو ان کے نزدیک حرام نہیں ہے، ہے وہ شراب۔ پتہ ہے شراب کے لیے نشے کا ہونا جو ہے ایک مقدار ہوتی ہے، اور لوگوں کے جو تھریشولڈ ہوتا ہے نا اس کو پینے کا، اور اس میں نشے کے پکڑنے کا فرق ہوتا ہے، جو زیادہ ایڈکٹ ہوتے ہیں زیادہ پیتے ہیں تو زیادہ مقدار میں پینی پڑتی ہے، جو کم پیتے ہیں پہلے دفعہ پیتے ہیں ان کو تھوڑی مقدار بھی کافی ہوتی ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے عام طور پہ انسانوں میں۔ تو شریعت میں حدیث سامنے آ گئی ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے، کم مقدار میں بھی حرام ہے چاہے اسے نشہ ہو یا نہ ہو، جس چیز کے زیادہ مقدار میں، جو چیز زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس میں سے کم پینا بھی حرام ہے، واضح حدیث ہے۔ لیکن ان کے نزدیک جو ہے مسئلہ اور ہے، سوائے انگور اور کھجور کے باقی جو چیزیں ہیں اگر زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو تو کم مقدار میں پینا حلال ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بہت ساری دلائل کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف قول ہے جسے امام احمد نے، مسند احمد میں، امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی میں حدیث میں سے روایت کیا ہے، سید عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً حدیث ہے، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، جیسے گزر چکا ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو ہر میں سب شامل ہیں۔ اور باقی حدیث میں گزر چکا ہے جس میں زیادہ مقدار میں جو چیز نشہ آور سو کم مقدار بھی حرام ہے، اور یہ سب صیغ العموم ہے، اس میں سے یہ نہیں کہ کھجور ہے یا اس کے علاوہ انگور ہے کوئی اور چیز ہے، کل میں سب مراد ہے، صیغۃ العموم ہے کہ نہیں، تو اس میں سب شامل ہے۔ شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ ہے جو اس زمانے میں موجود تھا اور اس کے بعد بھی تا قیامت جو چیزیں آتی رہیں گی، قاعدہ یہ ہے۔ یعنی اس زمانے میں اگر انگور اور کھجور، کیونکہ اس وقت ملتی تھی فراوانی سے یا آسانی سے، تو شراب ان چیزوں سے زیادہ بنتی تھی اس لیے حرام تھی، لیکن اگلے زمانے میں کچھ اور فروٹ یا کچھ اور چیزیں جو ہے زیادہ کامن ہوتی ہیں، زیادہ سستی ہوتی ہیں، زیادہ بڑے آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں، اگر ان میں سے شراب بنا لی جائے کیا وہ حرام نہیں ہے؟ جبکہ حدیث میں کیا آیا ہے، کل کا لفظ ہے، کل عموم ہے، عام ہے، یعنی جو چیزیں بھی یا جس چیز سے بھی نشہ حاصل ہو یا نشے کے لیے استعمال کی جائیں، ما خامر العقل، تو وہ حرام ہے۔ تو قاعدہ کلیہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ ہے جو اس زمانے میں موجود تھا اس کے لیے بھی، اور تا قیامت بعد میں آنے والے زمانوں میں بھی یہی قاعدہ اور یہی کلیہ ہے۔ کل مسکر مسمہ خمرن، ہر نشہ ور چیز کو خمر کہا جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا ہے، صرف مشروب نہیں ہے، شراب مشروب ہے، خمر ہم عام طور ترجمہ کرتے ہیں شراب، ٹھیک ہے نا، ہر وہ چیز جو خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ شاہ فرماتے ہیں جو احناف ہیں وہ نبید کے تسمیہ نام رکھنے میں اختلاف رکھتے ہیں، جو کھجور اور انگور کے علاوہ ہو وہ خمر ہے کہ نہیں، یعنی سو خمر صرف دو چیزوں کو خمر کہتے ہیں، باقی کو نہیں کہتے، جبکہ حدیث میں نص ہے کہ یہ خمر ہے، یعنی جو کی جو شراب بنتی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی، گندم ہے، جو ہے، کارن ہے، شہد ہے، اس کو خمر نہیں کہتے، یہ کہتے نبی یہ خمر نہیں ہے، یہ مشروب ہے، یہ کوئی نام دے دیتے ہیں. جبکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث میں نص ہے کہ یہ خمر ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں جیسے گزر چکا ہے حناف جو ہیں یا حنفیہ جو ہیں کہ حرام صرف وہ ہے ان چیزوں میں سے جس سے جو عقل کو ڈھانپ لے یا جس سے نشہ حاصل ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ نصوص جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ جس نشہ ور چیز کا زیادہ مقدار سے نشہ حاصل ہو تو اسے کم مقدار بھی حرام ہے. یہ مذہب سنت والجماعت ہے. فی الخمور والمسکرات, خمور میں یا نشہ ور چیزوں میں, اور حنیف نے اس کے اختلاف کیا ہے. وہ فرماتے ہیں وما اکثر اختلافاتہم, اور کتنی زیادہ اختلاف کیا ہے حنفیوں نے اہل سنت کے ساتھ بعض مسائل میں اہل حدیث کا. کیونکہ اس زمانے میں دو سکولز تھے, ایک تو اہل الاثر کا سکول تھا, دوسرا اہل الرائی کا تھا. اہل الرائی جو فقہ میں بہت زیادہ گہرائی تک جا کے مسائل کو دیکھتے تھے اور پھر اس کے مطابق وہ فتوے دیتے تھے. اہل حدیث جو ہیں وہ حدیث یا اہل الاثر جو ہیں وہ پہلے نص کو سامنے رکھتے تھے اور نص میں سے پھر اس کے اہتمام کر کے پھر بات کرتے تھے. اور اہل الرائی اہل بدعت پہ سے نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے, کیونکہ اس زمانے اہل سنت کے یہ دو گروہ تھے, اصحاب الاثر و اصحاب الرائی. ان کے ضد میں جو معتزلہ تھے یا جو باقی تھے, خوارج کی سوچ رکھتے تھے یا قدریہ تھے, اس زمانے موجود تھے, ان کو اہل بدعت کہا جاتا تھا. تو اہل سنت میں دو گروہ تھے, اہل الاثر اہل الحدیث اور دوسرا اہل الرائی. لیکن اہل الرائی کو دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے کیونکہ انہیں زیادہ گہرائی تک چلے گئے تو بعض ایسے مسائل تھے جن کی دلیل نہیں تھی, جو دلیل کے خلاف تھی. اس لیے شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے وہ اکثر و خلافاتہم, اور بہت کتنی کی زیادہ اختلاف ہے ان مسائل میں. جیسے کہ من الوضوء الى الصلاة, وضو سے لے کے نماز سے لے کے زکوٰۃ, روزہ, حج, بہت ساری چیزوں میں, الى اشیاء کثیرۃ جدا غفر اللہ لہم, آمین رب العالمین, اللہ کی مغفرت فرمائے. ونسأل اللہ العافیہ, ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں. جی اجتہادی غلطی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ائمہ سلف میں سے ہیں, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رفع الملام ایک مجموع الفتاوی میں ایک الگ سے ایک باب باندھا ہے, رفع الملام عن الامۃ الاعلام, کہ جو ملامتیں کی جاتی ہیں بعض سلف علماء پر, جیسے امام ابو حنیفہ ہے اور دیگر ان کے جو شاگرد ہیں, بعض امام مالک پہ طعن کیا, بعض میں کسی اور پہ کیا ہے, تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے انہیں تقریباً 10 کے قریب عذر بیان کیے ہیں رفع الملام میں, کہ اگر ایک رسول جماعت کا ایک عالم ہے وہ نص کی کیسے مخالفت کر سکتا ہے, حدیث کی کیسے مخالفت کر سکتا ہے. تو پھر 10 عذر پیش کیے ہیں, یا تو حدیث پہنچی نہیں ہے, اگر پہنچی ہے تو پھر وہ ضعیف ہے, اگر صحیح بھی ہے تو پھر کچھ مرجوح ہے, اور اس طریقے سے 10 انہوں نے پوائنٹ بیان کیے ہیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں سلف علماء جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کس راستے پر ہیں. اگر راستہ اہل سنت کا ہے, آپ کے عقیدہ, آپ کے اصول, آپ کا منہج درست ہے, اور کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جو نصوص کے مخالف ہیں, تو ان غلطیوں کا عذر پیش کیا جاتا ہے. جیسے فقہی مسائل ہے, یہ سب فقہی مسائل ہم بیان کر رہے ہیں, تو فقہ میں اختلاف اگر ہو جاتا ہے تو وہ قابل عذر ہے. اس لیے عذر پیش کر کے ان کی عزت آبرو میں کوئی ضرب نہیں لگائی, ان کی عزت کو آبرو کو برقرار رکھا ہے, ان کے مقام کو برقرار رکھا ہے. لیکن اجتہادی غلطی جو ہے اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غلط ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, نص واضح آپ کے لیے ہے, ہمارے لیے ہے, اس کے لیے واضح نہیں ہے. ہمیشہ عالم کے تقوی کو دیکھا جاتا ہے, متقی ہے, اس میں کر منہج راستے کو دیکھا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بشر المریسی اگر دیکھا جائے, یا جہاں بھی صفوان ایک راستے پہ تھے, جب راستے جدا تھے تو دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ایک لفظ سے کیسے موصوف کیا جاتا ہے کہ دونوں بدعتی ہیں؟ بڑی ناانصافی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اسے جو اہل سنت کے راستے پر ہے, ہمارا ایمان ہے کہ کوئی عالم معصوم نہیں ہے, صحابہ بھی معصوم نہیں. معصوم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, وحی نازل ہوتی ہے, معصوم عن الخطا ہے. انبیاء کے علاوہ غلطی کا امکان ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ غلطی ہوئی ہے, یہ کون سی غلطی ہے, عقید منہج کے تعلق سے ہے یا اس کے علاوہ کسی فقہ مسئلے کے تعلق سے, کس چیز سے ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس راستے پر ہے. راستہ اہل سنت کا ہے تو اس کے اصول اہل سنت کے ہوں گے, راستہ اہل بدعت کے تو اس کے اصول اہل بدعت کے ہوں گے. یہ راستے بالکل جدا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ بندہ کس راستے پر ہے, پھر دیکھیں کہ غلطی کون سی ہوئی ہے, اصول میں ہے یا اصول کے کسی فرع میں ہے یا فروع میں ہے. اگر اصول میں ہے اور راستہ اس کا اہل سنت کا ہے, ایک دو غلطی کا پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے, نظر انداز کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اشاعرہ میں سے, اشاعرہ بدعت ہے لیکن امام نووی رحمہ اللہ اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے علماء کہتے ہیں کہ اہل بدعت میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اس زمانے میں جو رائج منہج تھا, جو رائج اس وقت ان کے استاد تھے یا جو زیادہ پاورفل ایک راستہ تھا, وہ اشاعرہ کا تھا, ہولڈ ان کا تھا, تو پاؤں پھسل گیا. لیکن بعض اگر ان کی ابھی شروحات بھی دیکھ لیں, امام نووی رحمہ اللہ کے سب سے بہترین جو شرح ہے صحیح مسلم کی, امام نووی رحمہ اللہ کی المنہاج, اس میں آپ دیکھیں اشعریت کے کتنی انہوں نے بات کی ہے یا مذہب کا کہاں پہ دفاع کیا ہے. جیسے کہ عام اشاعرہ کر بدعت کرتے ہیں, اور جہاں پر اسماء و صفات کے ذکر آیا ہے ان میں سے کس طریقے سے ان کو بیان کیا ہے, صرف جیسے وہ سمجھتے تھے تعویل سے کام لے لیا ہے, بس اس کے مزید اس کے گہرائی تک جانا یا بدعت کی طرح دفاع کرنا یا اس کو مزید نشو و نشاعت کرنا وہ نہیں ہے. اس لیے علماء نے اس فرق رکھا ہے. حدادین کے یہاں پہ اعتراض کیا ہے, کہتے امام نووی جو ہے امام نہیں ہے, نووی جو ہے وہ بدعتی ہے, اور حافظ بن حجر فتح الباری سے بخاری کے سب سے بہترین شرح ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی حکمت ہے. سبحان اللہ, صحیح مسلم صحیح بخاری حدیث کے سب سے زیادہ الصحاح میں سے سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے بعد, متفق علیہ حدیث کے صحیح بخاری مسلم. عجب بات یہ ہے کہ ان کی شرح جنہوں کی علماء نے سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ یعنی مسائل کو بیان کرنے میں جو شرح کی گئی یہ دو ہیں. حافظ بن حجر نے فتح الباری کی ہے اور امام نووی رحمہ اللہ نے المنہاج صحیح مسلم کی شرح کی ہے. اور ان کے زمانے سے لے کے آج تک جو مقبولیت ان دونوں کتابوں ہیں کسی اور کتاب کو نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے علماء نے جب اس سے استفادہ حاصل کیا, اور جتنی ہمارے سلف علماء ہیں سب نے ان سے استفادہ حاصل کیا, میں نہیں سمجھتا کسی عالم نے ان سے استفادہ حاصل نہیں کیا, کیونکہ یہ بیسک سمجھی جاتی ہے, یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں, جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بڑے پیارے انداز میں ایک آپ کے پاس سے بنی بنائی چیز آپ کو دی ہے, آپ اس سے بحث بنا کے آگے جا سکتے ہیں. ہاں, غلطی کی نشاندہی بھی کر دیتے ہیں, یعنی کہ کوئی یہ بڑا عالم تو اس کی غلطی کو جو ہے نا اگنور کر دیا جائے, یہ بھی چلے گا نہیں, چلے گا نہیں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, نشاندہی کرتے ہیں, پتہ بھی چل گیا ہے. ان کی اسماء و صفات کے بارے میں بات نہیں لیں گے ہم, کیونکہ ان سے غلطی ہوئی ہے. دیکھیں ہم کہ بدعتی ہیں یہ نہیں کہیں گے, کیونکہ ہم یہاں پر عموم سے بات نہیں کر رہے کہ تمام بدعتی کل بدعت ضلالہ کل ضلالہ فی النار. ہم وہاں پہ معین شخص کی بات کر رہے ہیں. کیا حجت قائم ہوئی ہے؟ جب حجت قائم نہیں ہوئی تو ہم معین شخص کی بات میں ہم یہ نہیں کہیں کہ وہ بدعتی ہے. الغرض, تو یہ جو حنفی ہیں, جو احناف ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں, ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اجتہادی اور فروع میں غلطیاں ہوئی ہیں, اصول میں جو ہے ان کے اصول اہل سنت کے اصول ہیں, کہیں پر کچھ غلطی ہوئی. جیسے کہ تعریف الایمان کیا غلطی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں مرجئۃ الفقہاء, ارجاء کی غلطی ہوئی ہے. لیکن اس ارجاء کی غلطی کو جتنی ان کے جو بہنت ہے, جو باقی اصول ہیں, جو کا منہج ہے, ایک غلطی کی وجہ سے ختم ہی کیا جا سکتا. نشاندہی کی گئی ہے یہاں پہ غلطی ہوئی مرجئۃ الفقہاء, کہ یہ قول کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کمال الایمان کے لیے ہے اور تمام اعمال کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں, تو یہ اہل سنت کے مذہب منہج کے خلاف ہے. اس کی نشاندہی کی گئی ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اہل سنت سے خارج ہیں, نہیں, امام ابو حنیفہ بھی اہل سنت کے علماء میں سے ہیں, ان کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف ہے, محمد حسن شیبانی ہے, امام ظفر ہے, تمام کے تمام جو ہے اس لیے عقیدہ طحاویہ کو پڑھایا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کی جو علماء ہیں ان کی جماعت میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن جہاں پر ارجاع کی بات آتی ہے، مرجئۃ الفقہاء کی بات آتی ہے، اس کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ غلطی ہو گئی امام صاحب سے، اس کا غلطی کی وجہ یہ ہے اور غلط کیوں ہے دلیل کیا ہے، اور صحیح قول کیا اس کی دلیل کیا ہے. اس کی آپ دیکھیں گے آپ شروحات میں مل جائے گا آپ کو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگلا مسئلہ جو ہے، آگے بھی حنفیوں کے طرف سے کچھ باتیں آئیں گی، جیسے شیخ صاحب کا وضو سے لے کے، سبحان اللہ، وضو سے لے کے نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، روزے کے ہیں، حج عمرہ کے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہوا ہے، لیکن یہ اختلاف جو ہے یہ فروع مسائل میں ہے. اس میں تقوی گائیڈ کرنا چاہیے آپ کو ہمیشہ، تقوی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. آپ کے خواہش نفس کے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، اندھی تقلید کی کوئی جگہ نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. اندھی تقلید کرنا بدعت ہے، یاد رکھیں، جو اندھی تقلید دور حاضر موجود ہے وہ بدعت ہے. جو نص بھی موجود ہے، کہتے ہیں امام کا قول میں مانوں گا، نص ٹھیک ہے، حدیث آ گئی، میں مانتا ہوں صحیح حدیث ہے، لیکن میں اپنے امام کے قول کو پکڑتا ہوں تو اس پہ کہاں تقوی ہے؟ ہاں، کہ تقوی یہ ہے نص حدیث پہنچا ہے، اس میں مزید سمجھنے کے آپ کو وقت چاہیے، مزید اس میں ایکسپلینیشن کا صحیح تو ہے لیکن کیا دلالت کرتے ہیں کہ نہیں، صریح ہے کہ نہیں ہے، آپ کو اس میں وقت چاہیے. علماء کے اختلاف ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ دیکھیں، لیکن تقوی کو دیکھیں کہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں آپ. خواہش نفس کیا کہتے ہیں، نہیں یہ میں اس ملک میں رہتا ہوں، علماء کے مذہب ہے، ہمارے لوگوں کو یہ مذہب ہے، ہمارے بڑوں کو یہ مذہب ہے، تو میں یہ مذہب اختیار کرتا ہوں. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شرعاً. پھر ایسا فرماتے ہیں، ويرون مسارعته الى اداء الصلوات المكتوبات واقامته في اوائل الاوقات. یہ جملہ جو امام ابو عثمان رحمہ اللہ اصحاب الحدیث کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے پہلے وقت میں جلدی کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی التبکیر بالصلاۃ، یعنی نماز کے لیے جلدی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یعنی اجاگر کیا ہے، حث کیا ہے کہ نماز میں پڑھنا تو پہلے صف میں پڑھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم ایسے صفے نہیں باندھ جیسے کہ فرشتے صفے باندھتے ہیں، وہ پہلے صف کو تمام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اس کی بات جانتے ہیں، صف الاول فالاول، اور ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تراسون فی الصف، صف میں ایک ساتھ برابر کھڑے ہوتے ہیں. اسے امام مسلم نے روایت کیا، صحیح حدیث ہے. پیچھے سفر ہوتے ہیں، یہ جو چیز ہے بعض لوگ خلل اس میں کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض طلاب علم بھی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی نماز میں پہلے وقت میں جانے میں جلدی میں سے غلطی کرتے، یعنی جلدی نہیں جاتے، دیر سے جاتے ہیں، اور پہلی صف نماز پڑھنے میں حریص نہیں ہوتے، اور جب صف باندھتے تو سیدھی نہیں کرتے، یا اس میں کچھ خلل باقی رہتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بڑی بہت ہی سخت معاملہ ہے، اور واللہ شیخ صاحب قسم کھاتے ہیں رحمہ اللہ کہ امت میں جو اختلاف اور جو تفرقہ ہے یہ اس کے اسباب میں سے ہے. دور حاضر میں جو امت میں جو تفرقہ اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نماز میں جب صف بندی کرتے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں آپ پاؤں قریب کرتے پاؤں دور کر دیتا ہے اپنا، کہتے ہیں وہ ہمارے مسلک میں ہمارے مذہب میں پاؤں سے پاؤں نہیں جوڑا جاتا، تو پاؤں ہٹا دیتا ہے اپنا، دیکھتے ہوں گے. تو یہ جو نماز میں جبکہ واسع احادیث صف بندی کے اور کندھے سے کندھا ملانے کے، پاؤں سے پاؤں ملانے کے، اور صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تو پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے، تو پھر بعض بھی لوگ آتے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں پاؤں ہٹا دیتے ہیں، کندھا ہٹا دیتے ہیں. یہ جو نماز میں جو خلل ہے نا، یہ دوری ہے، یہ آپ کی جو عام زندگی اس میں بھی آپ کو دوری کا سبب بنا دیتی ہے. تفرقہ اختلاف کی وجوہات میں سے یہ وجہ بھی ہے. جب ہمارے دل نماز کے اندر ایک ساتھ نہیں ہے، دیکھیں دل ہی کہتا ہے نا پاؤں ہٹا لو، اور کیا کہتا ہے، کیونکہ اصل بادشاہ تو جسم کا دل ہے، دل آپ کہتا ہے کہ پاؤں ہٹاؤ، کیونکہ دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو قول ہے اس مذہب فلاں مذہب کا کہ اس میں پاؤں کے ساتھ جوڑا درست نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ امت میں بہت سارے جو اختلافات ان میں سے بہت سارے وجوہات ان سے یہ وجہ بھی ہے کہ نماز میں جو یہ خلل ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لازمی اپنے صفیں جوڑو، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اختلاف پیدا کر لے گا اور تمہارے چہرے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے. متفق علیہ حدیث ہے، یعنی تم اپنی صفیں سیدھی کر لو، جوڑ لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو دور کر دے گا نعوذ باللہ. تو اختلاف کی جو وجوہات امت میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل کے اندر یہ جو عمل ہے، جو نماز میں صف بندی کے وقت جب اب انسان دور ہو جاتا ہے، اس کا یہ عمل دل میں نفرت اور بغض پیدا کر دیتا ہے. جب یہ نماز میں خلل ہوتا ہے تو شیطان اپنا کام کر لیتا ہے، اور دل میں صرف یعنی کہ پاؤں سے پاؤں نہیں جوڑ، بلکہ دل میں نفرت اور بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر تفرقہ کا باعث بن جاتا ہے نعوذ باللہ. اور شیخ ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، امامت کراتے، تو فرماتے استو، سیدھے ہو جاؤ. تو صفوں میں سیدھے ہو جاتے ہیں صحابہ جو ہے، اور جو ایڑی ہے ایڑی کو ایڑی سے جوڑ دیتے تھے. وہ یہ بھی فرماتے کہ سد الخلل، کہ خلل جو ہے اسے ختم کر دو. یعنی ایڑی سے ایڑی جب آپ بلا لیتے ہیں تو پھر جو گیپ خلل کہاں گیا، وہ تو ختم ہو جائے گا نا. کیوں ہم کرتے ہیں اسے؟ کیونکہ حدیث واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب اقامت ہو جاتی تھی تو نماز شروع کرنے سے پہلے مڑ جاتے تھے، وہ اپنا چہرہ مبارک جو ہے مقتدی کی طرف کر لیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لیں، اور بڑے سخت وعید باز الفاظ، جیسے کہ اگر ایسے نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو دور کر دے گا. سخت وعید ہے، یعنی اہل ایمان ہیں، نمازی ہیں، مسجد میں کھڑے، پہلی صف میں بھی کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کھڑے ہیں، اگر پاؤں سے پاؤں نہیں ہے، صف سیدھی نہیں ہے، تو پھر کیا وعید اس کے لیے آئی ہے کہ تمہارے چہرے الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی تم لوگ تفرقے میں پڑ جاؤ گے، اختلاف میں پڑ جاؤ گے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو نماز ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے دل بھی ایک ساتھ جڑے ہوں. یہ بڑا پیارا سبق ہے نماز کا. یہ نہیں دیکھے کہ آپ کے دائیں بائیں کون کھڑا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ نمازی ہے، وہ نماز رب کی ادا کر رہا ہے. تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، ایڑی سے ایڑی کو ملا رہے، اور جو خلل ہے اسے ختم کر دینا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ جو فجوات ہوتے ہیں، جو گیپ ہوتے ہیں، جو ایک خلا ہوتی ہے نمازوں کے بیچ میں، ان میں شیاطین آ جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں. اور اگر شیطان صف میں آپ کو آپ کے بھائی کے بیچ میں آ جائے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا کر لیتا ہے. تو نمازوں کے بیچ میں یہ شیاطین آ جاتے ہیں، اور نماز میں خلل پیدا کر لیتے ہیں، وسوسے بھی آ جاتے ہیں پھر. یعنی نماز میں وسوسے کے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، ایک تو شیطان دل میں جو وسوسہ کرتا ہے وہ الگ ہے، ایک شیطان باہر سے بھی جو آپ پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، پھر سزا کیا ہوتی ہے، شیاطین آ جاتے ہیں. یہ شیاطین آپ کے ساتھ ہوتی ہے مسجد میں، اور اس خلل میں شیطان بیٹھے ہوتے ہیں جو وسوسے کا سبب بنتے ہیں. ایک تو بغض نفرت پیدا ہو رہا ہے، ہوتا ہے نماز میں کہ یہ بندہ کیسا پاؤں نہیں ملا رہا، یہ حنفی ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ فوراً نماز کے دوران ہی شروع ہو گیا. یہ کس نے تمہیں کہا، یہ کہاں سے تمہیں سوچ آ رہی ہے؟ جب زبان سے نہیں بول رہے، زبان سے بولے گا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو ذہن میں دماغ کی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ وہ شیطان ہے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے، یا وہ دوسری طرف، یہ کہاں سے پتہ وہابی آ گئے میرے ساتھ، بہتر ہوتا کہ میں کسی اور جگہ دیکھ لیتا، یہ شکل تو وہابی تو نہیں لگتا، اس داڑھی تو نہیں ہے اس کی، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. تو یہ باتیں کہاں سے دل میں آ رہی ہیں، ذہن میں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ وہی شیطان ہے جو بیچ میں آپ کے کھڑا ہے. تو یہ بغض نفرت کی کیا وجہ ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ شیاطین ہے جو اس گیپ میں یا اس خلا میں موجود ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے بھی تجربہ کیا ہے واللہ، شیخ صاحب قسم کھاتے ہیں رحمہ اللہ، کہ بعض ایسے جوان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ایڑی سے ایڑی ملا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں واللہ دل میں راحت اطمینان محسوس ہوتا ہے. جب کر کے دیکھیں، جب نماز پڑھتے ہیں گیپ ہوتا ہے تب اس نماز کو دیکھیں کیسی ہیں، سکون کیسے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اور جب پاؤں سے پاؤں ملتا ہے اور کندھے سے کندھا جڑا ہوتا ہے، پھر آپ دل میں اطمینان دیکھیں، سکون دیکھیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ. اور جیسا فرض اگر کوئی شخص دور ہو جاتا ہے اور اپنے اور بھائی کے بیچ میں ایک جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا نفس میں اور اس کی نماز میں یعنی خلل ہو جاتا ہے، پھر اختلاف کا باعث بھی بنتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کی نکیر کرتے ہیں کہ آپ کیسے ایڑے سے ایڑے ملاتے ہیں، ٹخنب اور عقب، ہاں کعب عام طور پہ عام لفظوں میں ٹخنب کو کہتے ہیں، لیکن عام جو حدیث میں آیا ہے جو لفظ جو ہے بعض علماء ٹخنب کہتے ہیں مراد اس کی ایڑی ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں اصل جو ہے عقب کا ایڑی کا ذکر آیا ہے، جو آپ ایڑی میں تو ٹخنب بھی مل جاتا ہے، کیونکہ ایڑی ٹخنا کے اوپر ایڑی پھر ٹخنا اوپر، تو ایک ہی سمت میں ہیں، ایک ساتھ ہوتے، تو اس اعتبار سے جب آپ یہ کام کرتے اور ٹخنے ایڑی کو ایک ساتھ ملا لیتے ہیں تو بعض لوگ اس کی نکیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. سید انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث بھی آپ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے، سید انس حدیث میں عقب کا لفظ ہے اس میں. تو اگر آپ یہ سفر اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بعض لوگ ایسے دوڑتے ہیں جیسے کہ ہمفر بغل الشموس، بغل الشموس جو ہے خچر جو ہوتا ہے، وہ خاص قسم کا خچر ہے، جب آپ اسے چیر دو بہت دور بھاگ جاتا ہے، سرکش خچر جو ہوتا ہے، تو جیسے وہ دوڑتا ہے تو بعض لوگ نعوذ باللہ نماز میں ایسے نفرت رکھتے ہیں، وہ ایسے آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں، والعیاذ باللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دوسرے کو نصیحت کرو اس سنت کی، میرے بھائیوں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے جس کی طرف انہوں نے اجاگر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، تو صحابہ نے اس پہ تطبیق عمل تطبیق بھی دی ہے کہ نماز کے دوران آپ نے ایڑی سے ایڑی جو ہے نا وہ ملا کے اور جو گیپ اسے ختم کر دینا ہے، اور جو فرض نماز ہیں ان کی طرف مسارع کرنے میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز کے پہلے وقت میں پڑھنا ہے، اور جو پہلے وقت میں نماز کے ادا کرنے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے پہلے وقت میں پڑھتے تھے، اور جب سوال کیا گیا سید عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا کہ ای العمل افضل، یا ای العمل احب الى اللہ، سید عبداللہ بن مسعود سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الى اللہ، اللہ تعالیٰ کہ کون سا عمل جو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز کو قائم کرنا، یعنی پہلے وقت میں. پھر عرض کرتے ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ قال ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا ثم ای، پھر کون سا عمل ہے اس کے بعد؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. تو شیخ صاحب فرماتے شیخ ربیع رحمہ اللہ، تو سب سے پہلے جو ان عظیم اعمال کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو وقت پر قائم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. سبحان بر الوالدین کتنی بڑی بات ہے، الجہاد فی سبیل اللہ تیسرے نمبر پہ ہے، اس سے پہلے بر الوالدین، اس سب سے پہلے اقامت الصلاۃ، صرف اقامت الصلاۃ نہیں ہے، اعلی وقت پہلے وقت میں، یعنی مردوں کے لیے باجماعت پہلے وقت میں نماز پڑھنا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. عجب بات ہے کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ بعض طلاب علم جو ہے وہ تھوڑا سی سستی کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں باجماعت بھی پڑھتے ہیں، کیا پہلی صف میں پڑھتے ہیں، تکبیر تحریم تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں، پر محاسبہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے احب الاعمال الی اللہ کہ کوئی شخص یا نمازی جو ہے یہ پہلی صف میں کھڑو تکبیر تحریم سے پہلے، اللہ کو بہت پسند ہے، بشرط یہ کہ اس کا عقیدہ اس کا منحج درست ہو، ورنہ اہل بدعت بھی تو اس پہلے صف پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، قبر کا طواف کرنا، غیر اللہ کے نظر نیازیں کرنا، قربانیاں کرنا، شرک کرنا، بدعات ہیں، بدعقیدگی ہے، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے صف پہ پڑھیں یا امامت بھی کریں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو اس لیے نماز سے، نماز دوسرا رکن ہے، پہلا رکن کیا ہے اسلام کا؟ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت حق ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر نماز قائم کرنے کا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع رحمہ اللہ، جو سب سے عظیم اعمال میں سے جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ان اعمال میں سے جو حدیث میں ہے صلاۃ فی اول وقتها، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خبر دی کہ ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں گے، مؤخر کر کے پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں پہ مشورہ دیا، یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے گھروں میں نماز وقت پہ پڑھ لیا کریں، اگر امام جو ہے حکمران کے حکم سے نماز تاخیر کرے اور بعد میں پڑھے تو جو نمازی ہیں وہ اپنے گھر میں نماز وقت میں پڑھ لے پہلے، پھر جا کے مساجد میں جہاں پہ نمازیں دیر سے پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ جا کے پڑھے،
دو بار پڑھ لے،
دوسری اس کی نفل ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ امت میں اجتماعیت بھی قائم رہے، لیکن پہلے وقت کی اہمیت جو ہے اپنی جگہ پہ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اگر امام پہلے وقت میں نماز نہ پڑھے. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر نماز پڑھنے میں تاخیر کرتے ہوں اپنے پہلے وقت میں، تو آپ پہلے وقت میں نماز پڑھ لیں، اور اگر کوئی جماعت آپ دیکھ لیں تو پھر آپ جماعت میں بھی شامل ہو جائیں، یہ آپ کے لیے نفل نماز ہوگی. یہ کیوں یہ مسئلہ اس طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ نماز کی جو فضیلت پہلے وقت میں، اس کی اہمیت تک علم ہو جائے کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس کو پہلے وقت میں پڑھنا کہ جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے تھے صرف پہلے وقت میں، جیسے کئی صحابہ نے روایت کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، انس بن مالک ہیں، سلم بن اکوع ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پہلے وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے. وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز جب زوال کا وقت شروع ہو جائے، زاغت الشمس عن کبد السماء، جب کبد السماء جو آسمان کے درمیان ہے، جب اس میں سے سورج مغرب طرف موو کرتا ہے، اسے زوال کہتے ہیں، زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں بعض صحابہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی زوال کا وقت شروع ہو جاتا تھا اس وقت ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، غیر ظل الاستواء، اور مغرب کی نماز اذا وجبت، یعنی جب سورج غروب ہو جائے، اور عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے. واحد نماز ہے جس کو دیر سے پڑھنا زیادہ مستحب ہے، وہ ہے عشاء کی نماز. اور فجر کی نماز بغلس، یعنی جب اندھیرا ہو، اس وقت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. غلس کہتے ہیں جب اندھیرا ہو، اور اسفرار کہتے ہیں جب روشنی پھیلے. فجر کا وقت آپ سمجھتے ہیں، فجر کا وقت جو ہے جب فجر کا طلوع ہوتا ہے، فجر صادق کا، اس وقت شروع ہوتا ہے جب تک سورج کا طلوع نہیں ہوتا. جب سورج نکل جاتا ہے مشرق کی طرف، تب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو غلس کا لفظ آپ بعض حدیث میں دیکھتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یا عتمہ بھی کہتے ہیں، یعنی اندھیرے میں ابھی سفیدی نہیں پھیلی، اس فرار سفیدی، یعنی ابھی سورج، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے ابھی سورج نظر نہیں آتا آپ کو، لیکن روشنی پہلے پھیلتی ہے پھر سورج کا طلوع ہوتا ہے. تو جب روشنی کا وجود ہوتا ہے، جب سورج ابھی تک نہیں نکلا، ابھی بھی وقت ہے فجر کا. کیونکہ وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، جب آپ کو سورج نظر آتا ہے کہ اب مشرق سے نکل رہا ہے، اب طلوع الشمس، اب یہاں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں، حرام ہے. جب سورج نکل رہا ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو، یہ دونوں اوقات جو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں، حرام ہے. لیکن فجر کا وقت جو ہے فجر صادق سے لے کے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، اس کے دو حصے، ایک میں غلس اور عتمہ ہے، غلس یعنی اس میں اندھیرا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ اس میں روشنی ہوتی ہے. تو اصل بات کیا ہو رہی ہے کہ نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی نماز کب پڑھتے؟ جب سفیدی پھیل جاتی، سورۃ طلوع ہونے سے پہلے یا آخری وقت ہے، پہلے یا پہلے وقت میں جب غلس ہوتا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وصلی الفجر بغلس، جیسے سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سے بخاری کی حدیث میں جیسے آیا ہے، فرماتے ہیں کن نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، ہم مؤمن عورتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی، متلفعات بمروطہن، مؤمن عورتیں جو ہے اپنے پردے میں اچھی طرح سے چادر لپیٹ کے جاتی، ثم انقلبن الی بیوتہن، پھر گھر واپس پلٹتی نماز پڑھنے کے بعد، حتی یقضین الصلاۃ، حین یقضین الصلاۃ لا یعرفون احد من الغلس، نماز پڑھنے کے بعد جب واپس پلٹتی گھر جا کے تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا. فجر کی نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ابھی بھی اندھیرا باقی ہے. تو آپ سے نماز کب پڑھی فجر کی؟ پہلے وقت میں، پہلے وقت میں. تو اس کی زیادہ اہمیت ہے. جیسا فرماتے ہیں اور اس میں بھی اس مسئلے میں حناف نے مخالفت کی ہے للاسف شدید، بڑے افسوس کے ساتھ. اور اگر آپ دیکھتے ہیں اس ملک سے باہر آپ جاتے ہیں، سعودی عرب سے باہر آپ جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دو وقت ہوتے ہیں اذان کے، جیسے کہ انڈیا پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں وہ پہلے وقت میں جو صحیح نبوی طریقہ ہے اس وقت اذان ہوتی ہے، جو حنفی ہیں وہ تاخیر سے اذان دیتے ہیں نمازوں کی. یعنی شیخ صاحب واللہ یہ تفرقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ ہے کہ پہلے وقت میں آخری وقت میں اذانیں، یعنی اذانوں میں بھی اختلاف ہے. شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، شیخ ربیع رحمہ اللہ، یہ واحد ملک ہے دنیا کے جہاں پر اذان ایک ہی وقت میں ہوتی ہے. کہ دیکھیے ظہر کی اذان دو دفعہ ہو رہی ہے، ایک وقت میں ہوتی ہے نا تمام مساجد میں، ایک وقت میں ہوتی ہے نا، جدک میں جو وقت ہوتا ہے وقت کا اس میں ہوتا ہے، ریاض میں، مدینہ میں، مکہ میں، پورے سعودی عرب میں، ریاض میں وقت ایک ہی ہوتا ہے. یعنی آپ ظہر کی نماز میں اذان ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کے آدھے گھنٹے بعد پھر اذان ہو رہی ہے، یہ ایک گھنٹے کے بعد، اب کون سی ہے؟ یہ ظہر کی اذان ہے، فلاں مسجد میں دے رہی ہے. وہ پتہ چلتا ہے پہلے وقت میں جو اہل حدیث اذان دیتے ہیں اور بعد میں جو اذان ہو رہی ہے یہ حنفی اذان دے رہے ہیں. یہ تفرقہ ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اور عجب دیکھے تفرقہ یہاں تک گہرا تھا کہ حرمین شریفین میں بھی چار مرتبہ نماز پڑھی جاتی تھی، مسجد حرام مکہ میں بھی ہر مذہب جو ہے وہ الگ سے نماز پڑھتا، کیونکہ ٹائمنگ الگ ہے. سبحان اللہ. تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ بڑا کمال کیا، بہت سارے اچھے کام کے میں سے بہت اچھا کام یہ بھی کیا کہ ایک نماز کا وقت کر دیا ہے. ان سے پہلے چار دفعہ نماز پڑھی جاتی تھی. آپ غور کریں، لوگ مسجد حرام میں طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، چار مرتبہ ایک نماز پڑھی جاتی تھی. سبحان اللہ. ہر فقہ والے جو ہے الگ نماز پڑھتے تھے. یہ تفرقہ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ نماز، کچھ گروہ نماز پڑھے، کچھ گروہ انتظار کر رہے ہیں کب ختم کرے گا پھر ہم پڑھیں گے، ہمارا وقت ابھی شروع نہیں ہوا. سبحان اللہ. نہیں نہیں، وہ فقہی مسئلہ ہے نا، فقہ میں تو پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقت، ہمارا وقت میں بھی فرق ہے، اور بات تو مذہبی تعصب بھی تھا اس زمانے میں کہ ابھی ہمارے مذہب کے ہیں نہیں یہ لوگ، تعصب اپنی جگہ پہ تھا، اور بعض وقت کی وجہ سے بھی نہیں پڑھتے تھے، وہ بعض تعصب کی وجہ سے نہیں پڑھتے، لیکن فرق تھا. جو بھی تھا، اتنا بڑا تفرقہ تھا کہ لوگ دل اتنے دور تھے کہ نماز چار مرتبہ پڑھی جاتی، پھر جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہمارا مذہب ہے اور ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے، ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے، ہم یعنی یہ فریڈم ہے ایک قسم کی، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ تفرقہ ہے، یہ مصیبت ہے کیا امت پہ؟ یہ الغرض. تو ایک اذان ہے، ابھی دیکھیں ماشاءاللہ اس زمانے سے لے کے آج تک دیکھیں، ایک اذان ہے اور ایک وقت میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. کیا چیز؟ مترفیات، اپنی جسم کو پورا ڈھانپ کر. شیخ فرماتے ہیں، شیخ ربیع رحمہ اللہ اور بہت سے احادیث صحیحین میں اور ان کے علاوہ بھی جس میں یہ نص موجود ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پہلے وقت میں پڑھا کرتے تھے اور اس کی طرف حث بھی کرتے تھے، اجاگر بھی کرتے تھے، سوائے ظہر کے. اگر زیادہ گرمی ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے، اور عشاء کو تو پہلے بھی یعنی گزر چکا ہے کہ اس میں تاخیر جو ہے سنت ہے. شاہ ظفرت، یہ اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے. اس عظیم شعرہ کے تعلق سے جو ایک دین کا ایک بڑا بنیادی حصہ ہے، جو نماز ہیں وقت پہ پڑھنا، باجماعت مساجد میں پڑھنا، اور پہلے وقت میں نمازیں پڑھنا اس کے تاخیر سے زیادہ افضل ہے آپ کی آخر وقت میں پڑھا جائے. اور بلکہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ نماز کو تاخیر سے جو پڑھنا یہ منافقین کی صفات میں سے ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ نماز منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے سورج کو دیکھتا رہتا ہے کہ کب سورج جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں آتا ہے، پھر جا کے چار جو ہے نا جلدی سے نقر کر لیتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت کم. یہ منافق کی نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور یہ حدیث مسلم کی معروف حدیث ہے. اور بعض دیکھتے ہیں آپ، کچھ جوان جو ہے وہ کسی کتاب میں مصروف ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کچھ کر، ابھی نماز پڑھتے کرتے کراتے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے نا، پھر دوڑتے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے. یہ منافق کی نماز ہے. نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کو نقر نقر دیکھا ہے، جیسے کہ پرندہ جو ہے وہ اپنی چونچ سے کوئی چیز اٹھاتا ہے کتنی تیزی سے کرتا ہے، نقر و غراب بھی کہتے ہیں کہ کوا جب چیز اپنی چونچ مارتا ہے اس طریقے سے تو بڑی تیزی سے، تو سجدہ مطلب بہت تیزی سے سجدہ رکوع جو بڑے تیزی سے کرتے ہیں، اور اطمینان نہیں ہوتا جو نماز کی جان، جو بہت بڑا اہم رکن ہے نماز میں سے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ایسے لوگ کہاں نمازیں ہوتی ہیں؟ تو منافق کیونکہ منافق ہے، اس نے اصل میں دل میں نفاق چھپاتا ہے، دل میں اس کا کفر ہے، دکھاوے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس سے اعتبار سے اس کی نماز جو ہے شروع سے نہیں ہے، اس لیے اسے توفیق بھی نہیں ہوتی منافق کو نماز کے ارکان اور واجبات کو قائم کرے، توفیق ہوتی نہیں ہے، اس کے دل میں بے سکون ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ ٹھہر جائے نا، ٹھیک نماز پڑھے، دل میں بے سکون ہی ہوتی، کیونکہ دل میں تو اطمینان ایمان ہے ہی نہیں، جو اطمینان کے اساس ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے جوان ہیں، مسلمان ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا ہے، اور بہنوں کو بھی یہی گزارش کروں گا، ایک سوال بھی آیا تھا کہ عورت کب نماز پڑھے، کس وقت نماز، پہلے وقت میں فرض نماز پہلے وقت میں پڑھنا، اس سے تھوڑا دیر کے بعد پڑھنے سے زیادہ افضل ہے مرد و زن کے لیے، سب کے لیے، کیونکہ مرد تو ویسے با جماعت پڑھتے ہیں تو پہلے وقت میں جانا چاہیے تاکہ پہلے صف میں تکبیر تحریمہ کو پا لے، عورتوں کے لیے اگر تھوڑی سی دیر کر لے گی تو پھر شیطان کام کر دیتا ہے، اور یہ کام نکلا گیا، وہ کام نکلا گیا، بچے کو صاف کرنا ہے، بچے کو کھانا کھلانا ہے، یہ کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، آخری وقت نماز آ گیا، تاخیر کرنا نماز کو، اس کو عادت بنا لینا، یہ منافقین کی نشانی، ہاں کبھی کبھار ہو جائے مجبوری کی وجہ سے تو الگ بات ہے، لیکن پہلے وقت پہ نماز پڑھنا جو ہے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسا فرماتے ہیں جو احناف ہیں وہ اس وقت تک یعنی عصر کی نماز کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھتے ہیں یا اس وقت تھوڑا سا پہلے، تو بہت فضل عظیم ان سے چھوٹ جاتا ہے، وہ یہ طریقہ جو شیخ صاحب فرماتے ہیں، خصوصاً میں انڈیا اور پاکستان میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے اذان ہے اور دوسروں کے لیے الگ اذان ہے، جس میں مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ کا باعث بنتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ قراۃ الفاتحہ خلف الامام کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ، اس میں حنفیوں نے کیا کہا ہے، ان کے علاوہ حنبلیوں نے کیا کہا ہے، اور صحیح طریقہ کیا ہے، اہل سنت جماعت میں سے یہ سب اہل سنت جماعت کے علماء ہیں، بدعتی نہیں ہیں، لیکن ایک فروعی مسئلہ ہے، اس میں دلیل کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کریں گے جو قول راجح ہے وہ کیا ہے، دور حاضر میں بھی علماء کے اس میں اختلاف ہے، تو انشاءاللہ تفصیل سے درس بتائیں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.